السلام علیکم، یہ پارٹ 10 ہے، کتاب بیگٹ مافیا، پیشکش محمد اظہر، مصنف مظہر کلیم ایم اے۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 10۔ اس سروے کے مطابق یہ معلوم ہو گیا ہے کہ پاکستان میں کتنے بھکاری محتاج ہیں، کتنے معذور ہیں، کتنے بچے ہیں، کتنے نوجوان، کتنے ادھیڑ عمر اور کتنے بوڑھے۔ اسی طرح اس طبقے کی عورتوں کے بارے میں بھی تفصیلی سروے کیا گیا ہے۔ اس سروے میں بھی یہ بات سامنے آئی ہے کہ ان بھکاریوں میں بڑی بڑی فیملیز بھی شامل ہیں جو آبا و اجداد سے یہی کام کرتی ہیں۔ اس پوری فیملی کے بچوں سے لے کر بوڑھوں تک سب کا پیشہ بھیک مانگنا ہے، اور یہ لوگ اپنی فیملی اور یا برادری سے نکال دیتے ہیں جو بھیک مانگنے کے بجائے محنت مزدوری یا کوئی اور کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بہرحال اس سروے سے اصل حقائق جب حکومت کے سامنے آئے تو حکومت چونک پڑی، چنانچہ فوری طور پر صدر صاحب نے چند ایسے ماہرین کی کمیٹی بنا دی اور اسے پابند کر دیا کہ وہ 2 روز کے اندر ان تمام بھکاریوں کو کارآمد شہری بنانے کی ایسی تجویز پیش کریں اور جو قابل عمل بھی ہو اور فائدہ مند بھی۔ چنانچہ اس کمیٹی نے سروے کو مد نظر رکھتے ہوئے تجویز پر مبنی جو رپورٹ دی ہے اس کے مطابق بوڑھے بے آسرا لوگوں کے لیے محتاج گھر، جنہیں عافیت قدا کا نام دیا گیا ہے، معذور و بیمار افراد کے لیے خصوصی علاج کے لیے سماجی اسپتال، صحت مند عورتوں اور مردوں کو ہنرمند بنانے کے لیے خصوصی اسکول اور ان کی رہائش کے لیے خصوصی کالونیاں بنائی جائیں گی۔ اب صدر صاحب نے یہ رپورٹ اور سروے دونوں چیف ایگزیکٹو کے پاس بھیجنے کا حکم دیا ہے تاکہ وہ انہیں چیک کر کے اگر کہیں مناسب ہو تو ان میں سے ترمیم تجویز کرے۔ پھر جو رپورٹ اور تجویز چیف صاحب اوکے کریں گے انہیں ایک قانون کے تحت فوری طور پر لاگو کر دیا جائے گا، اور اس سلسلے میں خصوصی ٹاسک فورس وزارت سماجی بہبود تحت قائم کی جائے گی جو ان تجاویز پر عالم بردار کے ساتھ ساتھ رپورٹ دے گی اور ان کے عالم بردار آمد میں رکاوٹ اور مشکلات کو دور کرنے کی تجاویز بھی دے گی۔ یہ رپورٹ اور سروے کا پیکٹ میں تمہارے فلیٹ پر بھیج رہا ہوں، میرا خیال ہے کہ تم اسے جلد از جلد چیک کر کے واپس بھجوا دو، سر سلطان نے پوری تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ اس کے باوجود بھی لوگ بھیک مانگے تو ان کا کیا ہوگا، عمران نے کہا۔ ہاں میں یہ بتانا بھول گیا کہ ساتھ ہی انسداد گداگری کا انتہائی سخت قانون بنایا جائے گا جس کے تحت بھیک مانگنا سنگین جرم قرار دیا جائے گا اور اس کی سزا بھی بے حد سخت ہوگی، سر سلطان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ رپورٹ اور سروے بھجوانے کی ضرورت نہیں ہے سر سلطان، وزارت سماجی بہبود کے حکام نے آپ کے ساتھ اور صدر صاحب کے ساتھ سنگین مذاق کیا ہے، عمران نے اس بار انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تو سامنے بیٹھا ہوا بلیک زیرو بھی بے اختیار چونک پڑا، اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ کیا کہہ رہے ہو، کیا تم ہوش میں ہو، سر سلطان نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ سر سلطان، آپ اور صدر صاحب جیسے دو دل رکھنے والے ایک اعلیٰ حکام 2-4 ہی لوگ ہوں گے، آپ نے بلیک زیرو کے فون پر انتہائی درد مندی سے یہ سارا کام کرایا ہے، وہ اپنی جگہ درست ہے، لیکن آپ کو یہ نہیں بتایا گیا کہ جو کچھ اس کمیٹی نے رپورٹ میں لکھا ہے اور جو تجاویز دی گئی ہے وہ سب سے پہلے یہاں سے موجود ہے۔ یہاں عافیت قدوں کے ناموں سے محکمہ سماجی بہبود کے تحت محتاج گھروں قائم ہیں۔ یہاں پادشاہی میں ایک عافیت قدے کا دورہ تو میں ذاتی طور پر کر چکا ہوں، وہاں 8 بوڑھے اپنی زندگی کے دن گن رہے ہیں، کاغذوں میں تو انہیں روزانہ پھل، گوشت اور اعلیٰ غذائیں دی جاتی ہیں، ان کے لباس ڈرائی کلینر سے واش کرائے جاتے ہیں، شدید گرمیوں میں ان کے کمروں میں اے سی چلتے ہیں، سردیوں میں انہیں اعلیٰ گرم لباس مہیا کیا جاتا ہے، ان کے کمروں میں گیس اور بجلی کے ہیٹر چلتے ہیں، کاغذ میں یہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن آپ وہاں جا کر دیکھیں تو وہ لوگ انتہائی گندی حالت اور انتہائی میلے کچیلے کپڑوں میں ملبوس انتہائی گندے ماحول میں پڑے زندگی گزار رہے ہیں۔ اسی طرح محتاج گھر بھی ہے جہاں معذور و محتاج لوگوں کو رکھا جاتا ہے، وہ ووکیشنل انسٹیٹیوٹ بھی ہے جہاں غریب لوگوں کو مفت ہنر سکھائے جاتے ہیں تاکہ وہ بھیک مانگنے کے بجائے محنت روزی کما سکیں اور معاشرے کے مفید شہری بن سکیں۔ اسپتالوں میں بھی علیحدہ شعبے موجود ہیں جہاں ایسے لوگوں کا علاج بھی مفت کیا جاتا ہے، یہ سب کچھ صرف فائلوں میں موجود ہے، مزید کیا جائے گا اور پھر کر بھی لیا جائے تو اس سے کیا ہوگا، 1-2 ماہ تک بڑے زور و شور سے کام ہوگا، اس کے بعد یہ کام کرپشن اور غبن کا شکار ہو کر پھر اس ادھورے پر پہنچ جائے گا جہاں اس وقت پہلے والے ادارے موجود ہیں، پھر ان پر قوم کا سرمایہ ضائع کرنے کا فائدہ وزارت سماجی بہبود کو آپ اور صدر صاحب کو بتانا چاہیے تاکہ یہ سب ادارے نہ صرف موجود ہیں بلکہ کام کر رہے ہیں اور قوم کا سرمایہ بے درخت ان پر خرچ ہو رہا ہے، اس کے باوجود پورے ملک میں لاکھوں بھکاری موجود ہیں۔ عمران بھی سر سلطان کی طرح مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ کیا تم ٹھیک کہہ رہے ہو، یہ بھی کوئی مذاق ہے، سر سلطان نے انتہائی حیرت بھرے لینے میں کہا۔ نہیں سر سلطان، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ 100% درست ہے، ہمارے ملک کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ یہاں کاغذوں اور فائلوں میں سب کچھ ہوتا رہتا ہے لیکن عملی طور پر کچھ نہیں ہوتا، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ تم نے عجیب بات کی، اگر ایسے ادارے پہلے سے موجود ہیں تو پھر دوبارہ انہیں بتانے کی تجویز کیوں دی گئی؟ کیا کمیٹی میں شریک افراد کو ان کا علم نہ تھا؟ سر سلطان شاید ابھی تک حیرت میں مبتلا تھے، ہو سکتا ہے انہیں معلوم نہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گدا گھروں کی ایک اور کھیپ تیار کرنے کے لیے ایسی رپورٹ دی گئی ہو۔ عمران نے کہا، گدا گھروں کی ایک اور کھیپ کیا مطلب؟ سر سلطان نے چونک کر کہا، ان اداروں کے انچارج جو غریبوں، یتیموں، معذوروں اور کمزور لوگوں کو ملنے والی امداد کھا جاتے ہیں، کیا وہ گدا گھر نہیں؟ کیا ضروری ہے کہ گدا گھر ہونا ہوتا ہے جو ہاتھ پھیلائے، جو کمزوروں کے منہ سے نوالا چھین لیتے ہیں، وہ گدا گھر نہیں ہے؟ عمران نے جواب دیا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن قانون انسناد گدا گری کو تو بنانا چاہیے، سر سلطان نے کہا۔ تو عمران بے اختیار ہنس پڑا، اب میں کیا کہوں، آپ ناراض ہو جائیں گے؟ عمران نے ہنستے ہوئے کہا، کیا مطلب میں کیا ناراض ہوں گا؟ سر سلطان نے کہا، سر سلطان آپ سیکرٹری وزارت خارجہ ہیں، آپ کا تعلق ملک کے خارجہ معاملات میں سے، یہ قانون 15-16 سال پہلے بن چکا ہے اور کہاں پر نافذ ہے، یہ آپ وزارت قانون سے معلوم کر لیں۔ عمران نے کہا، نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قانون موجود ہو اور اس کے باوجود چوکوں اور بازاروں میں لاکھوں گدا گھر پھرتے ہیں اور پولیس انہیں گرفتاری ہی نہ کرے؟ نہ نہیں، یہ غلط ہے، تم خاموشی چکر دے رہے ہیں، سر سلطان نے غصیلے لہجے میں کہا۔ آپ کا خیال ہے کیا پولیس قانون کے مجرموں کو پکڑتی ہے؟ نہیں جناب، وہ ان لوگوں کو پکڑتی ہے جن سے انہیں کوئی مفاد مل سکے، آپ کو تو معلوم نہیں ہو سکتا، آپ اپنے ملازموں، چوکی داروں اور چپراسی سے پوچھ سکتے ہیں کہ نشہ کرنا جرم ہے، لیکن سر عام سڑکوں پر لوگ نشہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پولیس انہیں دیکھنے کے باوجود کچھ نہیں کہتی، بلکہ خود کان دبا کر نکل جاتی ہے، اس لیے کہ ان نشہ کرنے والوں سے انہیں کوئی مفاد نہیں مل سکتا اور وہ انہیں جیلوں اور حوالاتوں میں نہیں ڈال سکتے، کیونکہ انہیں نشہ مہیا کرنا پڑے گا، ورنہ وہ مر جائیں گے اور پولیس کو اپنے خلاف قتل کا مقدمہ بھگتنا پڑے گا۔ اسی طرح پولیس کو ان گدا گھروں کی پکڑا کر کیا ملنا ہے؟ الٹا انہیں جیب سے کھانا کھلانا پڑے گا۔ اور سلطان صاحب، قانون کی کتابوں میں سینکڑوں ہزاروں ایسے قوانین موجود ہیں جو باقاعدہ قوانین ہیں اور نافذ ہیں، لیکن ان پر کوئی عمل نہیں ہوتا، ان کے خلاف کوئی ایجنسی حرکت میں نہیں آتی۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، نہیں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے، میں نہیں مانتا۔ سر سلطان نے سخت لہجے میں کہا، اچھا، آپ کو معلوم ہے کہ ایک قانون بنایا گیا ہے کہ نابالغ افراد کو کوئی دکاندار سگریٹ فروخت نہیں کر سکتا، اور ابھی حال ہی میں قانون بنا ہے اور اخبارات میں بھی مسلسل اور بڑے بڑے اشتہار شائع کیے گئے تھے وزارت صحت کی طرف سے۔ عمران نے کہا، ہاں، مجھے یاد رہے، اور یہ بہت اچھا قانون ہے، اس طرح نوجوان نسل سگریٹ کی لعنت سے شکار ہونے سے بچ جائے گی، سر سلطان نے کہا۔ تو عمران بے اختیار ہنس پڑا، آپ اب سروے کرائیں کہ پولیس نے اس قانون کے تحت کتنے دکانداروں کو پکڑا ہے، انہیں عدالتوں سے سزائیں دلوائی ہیں، اور اپنے ملازم کے نابالغ لڑکے کو پیسے دے کر بھیج دے اور اسے کہے کہ سگریٹ کی ڈبیا لے کر آئے، پھر دیکھے دکاندار اسے دیتا ہے یا نہیں۔ عمران نے کہا، تو تمہارا مطلب ہے کہ یہ سارے قانون سازی غلط ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے؟ سر سلطان نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا، قانون سازی تو فائدہ مند ہوتی ہے، لیکن قانون بنا لیے تو جاتے ہیں مگر ان پر عمل نہیں کرایا جاتا۔ آپ اپنے گدا گھری کو قانون کے تحت پولیس کے اعلیٰ آفیسر کو کہہ دیں کہ اب اگر کوئی اگر کوئی گدا گھر نظر آیا تو اسے چوک پر پھانسی دے دی جائے گی، اور پھر واقعی ایک دو کو پھانسی دے دے، پھر آپ دیکھیں کہ کیسے عمل نہیں ہوتا، ہمارے اعلیٰ حکام اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ کوئی قانون بھی بنا تھا اور اس پر عمل بھی کرنا ہے، اور عام پولیس تو ظاہر ہے وہی کام کرتی ہے جس سے اسے مفادات ملتے ہیں۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، چلو یہ سب غلط صحیح، لیکن ان گدا گھروں کے لیے جو کالونیاں بنانے کی تجویز ہے، اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ سر سلطان نے کہا، ضرور بنائیں، لیکن یہ لوگ جو خانہ بدوش ہیں یہ انہیں فروخت کر کے پھر خانہ بدوشی شروع کر دیں گے۔ ویسے آپ کو تو معلوم ہے کہ پاکشاہی میں کتنے فیصد لوگوں کے پاس اپنا ذاتی گھر نہیں ہے؟ عمران نے کہا، نہیں، مجھے کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ سر سلطان نے کہا، میں کچھ عرصہ پہلے ایک سروے پر رپورٹ کر رہا تھا، اس کے مطابق 86% پاکشاہی کے پاس ذاتی رہائش نہیں ہے، صرف 14% پاکشاہی کے پاس ذاتی گھر ہے۔ اس کی وجہ سے سروے میں بتائی گئی کہ ملک میں ہر سال 5,70,000 مزید گھروں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن صرف 3,00,000 گھر تعمیر ہوتے ہیں، اس طرح سالانہ 2,70,000 گھروں کی قلت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کی بڑی وجہ بھی سروے میں بتائی گئی تھی، پاکشاہی کی 81% فیملیوں کی ماہانہ آمدنی اتنی کم ہے کہ وہ مکان بنانے یا تعمیر شدہ مکان خریدنے کے متحمل ہی نہیں ہو سکتے. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ میرے پاس ذاتی گھر نہیں ہے, میں بھی مانگنے کے فلیٹ میں رہتا ہوں, عمران نے کہا. تو بلیک زیرو بے اختیار مسکرا دیا. تم نے اتنی ہولناک بات کی ہے عمران کے شاید اب مجھے فکر سے نیند ہی نہ آئے. اگر ہمارے ملک کے عوام کے یہ حالات ہیں تو یہ ہمارے لیے انتہائی باعث شرم ہے. بہرحال اب تم بتاؤ کہ ان گدا گھروں کے بارے میں کیا کیا جائے. سر سلطان نے کہا, جو تجاویز ہیں ان پر عمل کرائیں, پہلے سے جو کچھ موجود ہے اسے بھی درست کرائیں, لیکن ان کی باقاعدہ اور مستقل نگرانی کرائیں, پھر تو ٹھیک ہے, ورنہ سوائے وقت اور رقم کے ضائع کے اور کوئی فائدہ نہیں ہوگا. عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا, ٹھیک ہے اب ایسا ہی ہوگا, سر سلطان نے کہا. اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا. تو عمران نے بھی ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا. آپ نے سر سلطان کو خوف زدہ کر دیا, بلیک زیرو نے کہا. سر سلطان کے دل میں تو پھر بھی آپ نے خوف زدہ کر دیا بلیک زیرو نے کہا سر سلطان کے دل میں تو پھر بھی خدا کا خوف اور قوم ملک کا درد موجود ہے, لیکن ہمارے اعلیٰ حکام کی اکثریت حویث زر اور حویث اقتدار کی دلدل میں سر کا پاؤں ڈوبی ہوئی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم جیسے لوگوں کی انتہائی سخت محنت کے باوجود ملک ویسے کا ویسا ہی ترقی پذیر ہے, اب تک ترقی یافتہ نہیں بن سکا. عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا. اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی فون کی گھنٹی بج اٹھی. تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا. ایکسیٹو, عمران نے مخصوص لہجے میں کہا. جولیا بول رہی ہوں باس. دوسری طرف سے جولیا کی مودبانہ آواز سنائی دی. یس کیا رپورٹ ہے, عمران نے مخصوص لہجے میں کہا. صفدر اور تنویر دونوں کو کناری محلے میں گولیاں ماری گئی ہیں اور انہیں شدید زخمی حالت میں اسپیشل اسپتال پہنچا دیا گیا ہے. مجھے ابھی کیپٹن شکیل نے کال کر کے رپورٹ دی ہے. اس کے مطابق وہ تینوں بڑے استاد کا کھوج لگاتے ہوئے گاڑی بازار پہنچے اور پھر وہ ایک مکان میں داخل ہوئے ہی تھے کہ وہ ان پر اچانک فائر کھول دیا گیا, جس سے صفدر اور تنویر دونوں زخمی ہو کر گر گئے. کیپٹن شکیل نے جوابی فائرنگ کر کے فائر کرنے والے دونوں آدمیوں کو گرایا اور پھر صفدر اور تنویر کو گولیاں لگی. مدد سے گاڑی میں ڈال کر اسپیشل اسپتال پہنچایا, جہاں ڈاکٹر صدیقی اور ان کے ساتھیوں نے فوری طور پر ان کے آپریشن کیے اور اب ان کی حالت خطرے سے باہر ہے. پھر صفدر نے مجھے اسپتال سے کال کیا ہے. دوسری طرف سے جولیا نے تیز لہجے میں کہا. کیپٹن شکیل اس وقت کہاں ہیں, عمران نے سب لہجے میں پوچھا. وہ اسپیشل اسپتال میں موجود ہیں, جولیا نے جواب دیا. تم اسے ڈاکٹر صدیقی کے ذریعے کال کر کے اپنے فلیٹ پر بلاؤ. عمران اور ٹائیگر دونوں ٹھیک ہو کر اسپتال سے ڈسچارج ہو چکے ہیں. میں عمران کو ٹریس کر کے اسے تمہارے فلیٹ پر بھجواتا ہوں, وہ تم دونوں کے ساتھ مل کر اب اس مشن پر کام کرے گا, عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا. یہ عجیب مشن ثابت ہو رہا ہے, ایک ایک کر کے پوری سیکرٹ سروس اسپتال پہنچ رہی ہے, بلیک زیرو نے تشویش بھرے لہجے میں کہا. اصل میں یہ مشن نچلے طبقے کے بدماشوں کے خلاف ہے اور یہ لوگ بغیر کسی منصوبہ بندی کے اچانک کسی بھی جگہ کسی پر بھی فائر کھول دینے کے عادی ہوتے ہیں, عمران نے انتہائی سخت لہجے میں کہا. صفدر اور تنویر کے بارے میں رپورٹ ملنے پر اس کا چہرہ پتھر کی طرح سخت ہو گیا تھا. آپ بحیثیت ایکسیٹو ڈاکٹر صدیق کو کال کر کے وہاں سے کیپٹن شکیل کی رقامات دیتے. بلیک زیرو نے کہا, یہ رپورٹ ملنے کے بعد کہ آپ صفدر اور تنویر دونوں کی حالت خطرے سے باہر ہے, فوری طور پر وہاں فون کرنے کی ضرورت نہیں تھی اور ڈاکٹر صدیقی اب خود رپورٹ دے گا, عمران نے کہا. تو بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا. بڑا استاد اپنے خاص آفس نما کمرے میں صوفے پر بیٹھا شراب پینے میں مصروف تھا. اس نے چونکہ خود جنرل اسپتال فون کر کے تسلی کر لی تھی کہ کناری محلے میں واگا ہاؤس کے بلاسٹ کرنے سے تینوں افراد اسپتال پہنچنے تک ہلاک ہو چکے ہیں, اس لیے اب وہ پوری طرح مطمئن نظر آ رہا تھا. وہ بیٹھا کچھ دیر تک شراب پیتا رہا, پھر اس نے فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنا شروع کر دیے. یس, ایک نسوانی آواز سنائی دی. لہجہ غیر ملکی تھا. میں پاکستان کے دارالحکومت سے مارگو بول رہا ہوں, سیٹ صاحب سے بات کروائے, بڑے استاد نے کہا. ہولڈ کریں, دوسری طرف سے کہا گیا. ہیلو سیٹ ارشاد بول رہا ہوں. تھوڑی دیر بعد سیٹ ارشاد کی آواز سنائی دی. بڑا استاد بول رہا ہوں جناب علی, بڑے استاد نے انتہائی منمناتے ہوئے لہجے میں کہا. ہاں کیا ہوا, کوئی خاص بات؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا. جناب علی کے حکم پر میں نے دشمنوں کا مکمل صفایا کرا دیا اور جناب علی ہمارے گروپ کے لوگ بھی مارے گئے ہیں, بڑے استاد نے اس طرح انتہائی مودبانہ لہجے میں کہا. کیا مطلب؟ کیا آمنے سامنے فائٹ ہوئی تھی؟ سیٹ ارشاد نے چونک کر پوچھا. او نہیں جناب علی, ہمارے بھکاریوں والے دونوں گروپ کے بڑے سردار ہاشو اور استاد کلو آپس میں لڑ پڑے, نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں اپنے خاص ساتھیوں سمیت ہلاک ہو گئے ہیں اور میں نے دونوں گروپوں کو اکٹھا کر کے اپنے نائب ابراہیم کے ذمے لگا دیا. وہ اکیلا ہی ان دونوں سے زیادہ تیز اور مستعد ہے اور وہ ان دونوں کو آسانی سے سنبھال لے گا اور آمدنی بھی میں اضافہ کر دے گا. میں نے دونوں گروپ کے فقیروں کو ٹھکانے بھی بدل دینے کا حکم دے دیا ہے تاکہ حکومتی لوگ پیچھے ہٹ جائیں. حکومتی لوگ پیچھے ہٹ جائیں. جناب علی بڑے استاد نے کہا صفایا کس کا کیا ہے تم نے؟ سید ارشاد نے پوچھا جناب علی حکومت کے لوگ آریا بلڈنگ والے بڑے اڈے تک میں داخل ہو گئے تھے. ان کی تعداد 3 تھی. میں نے انہیں وہاں بے ہوش کرا کے واگا ہاؤس پہنچا دیا تھی. جن سے ضروری پوچھ گچھ کے بعد اسے واگا ہاؤس کو بھی بلاسٹ کرا دیا. جس طرح یہ تینوں قدرتی موت مار گئے اس طرح ہم پر شک بھی نہیں پڑے گا. اور ان کا بھی صفایا ہو گیا. ان کے دو آدمیوں کو پہلے سردار ہاشمی نے مروا دیا تھا. ایک اور بھی زخمی ہو کر اسپتال لایا گیا تھا. اسی طرح ان کے 6 آدمی مار جا چکے ہیں. اب ان کی طرح سے کوئی آدمی سامنے نہیں آ رہا. بڑے استاد نے کہا یہ تو تم نے بہت اچھا کیا ہے. بڑے استاد کے اپنی کسی آدمی کو سامنے لائے بغیر ان کا صفایا کرا دیا. بہت خوب تمہاری یہی کارروائی مجھے پسند ہے. بہرحال اب یہ معلوم تو ختم معاملہ تو ختم ہو گیا. اب نئے اڈے بھی تلاش کرو. اور دیہاتوں سے نئی عورتیں بچے اور مردوں کو بھی سفیروں کی تعداد میں اضافہ کرو تاکہ ہماری آمدنی میں مزید اضافہ ہو سکے. سید ارشاد نے مسرت بھرے لہجے میں کہا جناب علی کے حکم کی تعمیل ہوگی. جناب علی اکریمہ سے کب تشریف لا رہے ہیں؟ بڑے استاد نے کہا میں سوچ رہا تھا کہ تمہیں فون کر کے تم سے رپورٹ لے لوں. اب تم نے خود کال کر کے مجھے اطمینان دلا دیا ہے. اب میں کل ہی واپس آ رہا ہوں. سید ارشاد نے کہا آپ بے فکر ہو کر آ جائیں. جناب علی بڑے استاد نے کہا میں نے کیا فکر کرنی ہے؟ میں تو تمہارے اور تمہارے آدمیوں کے بارے میں کہہ رہا تھا. میری طرف تو کوئی ٹیڑھی آنکھ کر کے بھی نہیں دیکھ سکتا. بہرحال میں کل آ رہا ہوں. سید ارشاد نے بڑے فاخرانہ لہجے میں کہا آپ نے درست فرمایا. جناب علی بڑے استاد نے کہا اور اس کے ساتھ ہی دوسری طرف ریسیور پر رکھ کر دیے جانے پر اس نے بھی ریسیور رکھ دیا اور ایک بار پھر میز پر رکھا ہوا شراب کا گلاس اٹھا کر چسکیاں لینا شروع کر دی. اسی لمحے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا. بڑا استاد بول رہا ہوں. بڑے استاد نے کہا کناری محلے سے گامو بول رہا ہوں. بڑے استاد ایک مردانہ آواز سنائی دی. لہجہ بے حد مودبانہ تھا. ہاں بولو کیا بات ہے؟ بڑے استاد نے چونک کر کہا کیوں کناری محلے والا اڈا اس کی خفیہ رہائش گاہ تھی اور گامو اس کا انچارج تھا. بڑے استاد میں بوریا بازار ایک کام سے گیا ہوا تھا. اڈے پر قاسم اور جلال تھے. اچانک 3 آدمی اس اڈے پہ گھس آئے جس پر قاسم اور جلال نے ان پر فائر کھول دیا. ان میں سے 2 آدمی تو ہلاک ہو گئے. البتہ تیسرے آدمی نے جوابی فائرنگ کر کے قاسم اور جلال کو ہلاک کر دیا اور اپنے دونوں آدمیوں کی لاشیں اٹھا کر کار میں چلا گیا. مجھے اطلاع ملی ہے کہ میں واپس آیا اور میں نے قاسم اور جلال کی لاشیں فوری طور پر ٹھکانے لگا دی. لوگوں نے پولیس کو اطلاع دی جس پر تھانہ باغ انسپکٹر آیا تھا لیکن میں نے اسے رقم دے کر واپس بھجوا دیا. گامو نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا او کناری محلے والے اڈے پر یہ لوگ کیسے پہنچ گئے؟ او یہ کون لوگ تھے؟ بڑے استاد نے تشریف بھرے لہجے میں کہا یہ اجنبی لوگ تھے اور غنڈے اور بدماش نہیں لگتے تھے. بڑے استاد دوسری طرف سے کہا گیا او نہ اس کا مطلب ہے کہ ابھی کچھ لوگ باقی ہیں. تم ایسا کرو کہ اڈے کو بند کر کے خود لائی اڈے والے پوائنٹ پر منتقل ہو جاؤ. میں بھی رات کو وہیں آؤں گا. پورے اڈے کو مکمل طور پر بند کر دو. بڑے استاد نے کہا جی اچھا. بڑے استاد دوسری طرف سے کہا گیا تو بڑے استاد نے ریسیور رکھ دیا. میں خامخواہ سید ارشاد کو کہہ بیٹھا کہ سرکاری لوگوں کا صفایا کرا دیا گیا ہے. یہ ابھی تو باقی ہے. اب کیا کیا جائے؟ کس طرح ان سے مستقل پیچھا چھڑایا جائے؟ بڑے استاد نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اسے سید ارشاد کا خیال آ گیا. ہاں سید صاحب حکومت کو گود ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے کل وہ آ جائے میں انہیں بتاؤں گا اور وہ خود ہی اعلی حکام کو کہہ کر ان کو نٹ ڈلوا دیں گے. ایک بار پھر اس نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک بار پھر گلاس اٹھا کر شراب کی چسکیاں لینا شروع کر دی. عمران نے جولیا کے فلیٹ کی کال بیل کا بٹن پریس کیا. کون ہے؟ ڈور بیل فون سے جولیا کی آواز سنائی دی. علی عمران ایم ایس سی ڈی ایس سی آکسن. عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا تو چند لمحوں بعد دروازہ کھل گیا. عمران اندر داخل ہوئے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ عمران پوری سیکرٹ سروس اسپتال پہنچ رہی ہے. یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ جولیا نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا. چیف نے سیکرٹ سروس کی ٹریننگ انتہائی تربیت یافتہ ایجنٹوں اور مجرموں سے مقابلے کے لیے کی ہے اور مقابلے میں آ گئے ہیں عام غنڈے اور بدماش. اور پھر مسئلہ بھی ایسا ہے کہ ابھی تک ان کے مرکزی بدماش کا ہی تعین نہیں ہو سکا. اس لیے سیکرٹ سروس کے ارکان اندھیرے کے تیروں کا شکار ہو رہے ہیں. इमरान ने कुर्सी पर बैठते हुए संजीदा लहजे में जवाब दिया, तुम्हें और टाइगर को भी अल्लाह ताला ने दूसरी जिंदगी दी है। फिर इत्तला मिली के खावर अस्पताल पहुंच गया है, इसकी हालत भी बेहद खराब थी। और फिर इत्तला मिली के सिद्दीकी, नुमानी और चौहान भी शदीद जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचे हैं। और अब सफदर और तनवीर, ये सिलसिला आखिर कब रुकेगा? जूलिया ने इंतहाई परेशान से लहजे में कहा, जब तक चीफ अस्पताल नहीं पहुंचेगा। इमरान ने उसी तरह संजीदा लहजे में जवाब दिया तो जूलिया बेअख्तियार उछल पड़ी। चीफ क्यों, क्या मतलब? जूलिया ने चौंककर और हैरत भरे लहजे में कहा, जिस तरह बदमाशों का बड़ा बदमाश अभी तक सही सलामत छुपा हुआ बैठा है, इसी तरह सीक्रेट सर्विस और फोर स्टार्स का चीफ बॉस भी छुपकर बैठा हुआ है। इसके भी बदमाश मारे जा रहे हैं और यहाँ भी सीक्रेट सर्विस और फोर स्टार्स के अरकान जख्मी हो रहे हैं। इसलिए जब तक बदमाशों का चीफ खत्म नहीं होगा तब तक ये सिलसिला नहीं रुक सकता। फिर सीक्रेट सर्विस का चीफ अस्पताल पहुंचा दिया जाए ताकि उधर से न सही इधर से मिशन खत्म हो जाए, इमरान ने जवाब देते हुए कहा तो जूलिया ने बेअख्तियार होंठ भींच लिए। इसके चेहरे पर गुस्से के तासुरात उभर आए। तुमने बदमाशों और चीफ को जूलिया बेअख्तियार होंठ भींच लिए इसके चेहरे पर गुस्से के तासुरात उभर आए। तुमने बदमाशों और चीफ को एक ही समझ लिया है क्यों? जूलिया ने फनकारते हुए लहजे में कहा, गैंग का फर्क तो हो सकता है, बहरहाल चीफ तो दोनों ही हैं, इमरान ने जवाब दिया। और फिर इससे पहले के मजीद कोई बात होती कॉल बेल की आवाज़ सुनाई दी तो जूलिया उठी और दीवार पर नस रिसीवर की तरफ बढ़ गई। उसने दीवार से लटके हुए रिसीवर को हॉक से निकाल कर एक बटन दबा दिया। कौन है बाहर? जूलिया ने कहा। कैप्टन शकील, रिसीवर से आवाज़ सुनाई दी तो जूलिया ने अच्छा कहकर बटन ऑफ किया और रिसीवर को दोबारा हॉक में लटका कर तेजी से बैरिंग दरवाजे की तरफ बढ़ गई। थोड़ी देर बाद कैप्टन शकील ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ। उसने इमरान को सलाम किया और कुर्सी पर बैठ गया, जबकि जूलिया शायद कैप्टन शकील के इंतजार में थी इसलिए वो वहाँ बैठने की बजाय सीधी किचन की तरफ बढ़ गई। कैप्टन शकील, अब तुम बताओगे तुम लोग किनारी महल्ले कैसे पहुँचे और वहाँ के बारे में क्या इत्तला तुम्हें मिली और किसके जरिए? इमरान ने संजीदा लहजे में पूछा। इमरान साहब, मुख्तलिफ इलाकों से बड़े उस्ताद के बारे में पूछने के बाद हमें एक आदमी ने बताया कि बड़े उस्ताद नाम का एक बड़ा बदमाश किनारी महल्ले के एक मकान में आता जाता रहता है। इस आदमी का मकान भी किनारी महल्ले में ही था। ये कदीम शहर का एक गुंजान आबाद कदीम महल्ला है जिसमें तकरीबन हर मकान के बाहर दुकानें बनी हुई हैं, तंग गलियां। हम किनारी महल्ले में पहुंच गए और फिर इस मकान की निशानदेही भी हो गई। मकान का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। तनवीर ने डायरेक्ट एक्शन करने का कहा। गो सफदर का ख्याल था कि हमें पहले इस मकान की अकबी तरफ को भी चेक कर लेना चाहिए, लेकिन तनवीर की आदत आप जानते हैं। उसने कहा कि वो जब दरवाजा खुला हुआ है तो फिर चेकिंग क्या करनी, चुनाचे वो जबरदस्ती मकान में दाखिल होने लगा तो सफदर और मुझे भी मजबूरन इसके पैरवी करना पड़ी। अभी हम राहदारी से गुजर कर आगे बढ़े ही थे कि अचानक साइड से फायरिंग हुई और सफदर और तनवीर दोनों नीचे गिर पड़े। मैंने फौरन जवाबी फायरिंग की और वहां मौजूद दोनों आदमियों को मार गिराया। इसके बाद मैं बाहर भागा और इधर उधर के लोगों को इकट्ठा करके जख्मी सफदर और तनवीर को उठाकर बाहर अपनी कार में ले आया। फिर मैंने इन दोनों को कार में डाला और सीधा अस्पताल ले गया, कैप्टन शकील ने तफसील बताते हुए कहा। उसी दौरान जूलिया चाय की 3 प्यालियां ट्रे में रखे वापस आ गई और उसने एक एक प्याली कैप्टन शकील और एक इमरान के सामने रखकर एक प्याली सामने रखी और कुर्सी पर बैठ गई। शुक्रिया जूलिया, इमरान ने कहा तो जूलिया ने जवाब में सिर्फ सर हिला दिया। इस मकान का हद्दो रबा और तफसील बताओ और खरीद की दुकानों के बारे में भी, इमरान ने कहा तो कैप्टन शकील ने तफसील बताना शुरू कर दी। जो दो आदमी वहां हलाक हुए क्या उनमें एक बड़ा उस्ताद था, इमरान ने पूछा। मुझे नहीं मालूम, वैसे वो आम से बदमाश लगते थे, कैप्टन शकील ने जवाब दिया। तो इमरान ने फोन का रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिया। आखिर में उसने लाउड का बटन भी प्रेस कर दिया। टाइगर बोल रहा हूँ, रास्ता कायम होते ही टाइगर की आवाज़ सुनाई दी। अली, इमरान बोल रहा हूँ, इमरान ने कहा। यस बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया। किनारी मोहल्ला देखा हुआ है तुमने, इमरान ने पूछा। यस बॉस, दरबार में वहाँ जा चुका हूँ, 2 बार में वहाँ जा चुका हूँ, डॉक्टर टाइगर ने जवाब दिया। क्यों, वहाँ कौन सा क्लब है? इमरान ने होश चबाते हुए कहा। नहीं बॉस, इस महल्ले में पाकिस्तान से आने वाले स्मगलरों की रिहाइश की खुफिया इंतजाम किए जाते हैं, इस सिलसिले में वहाँ जाना पड़ता है, टाइगर ने जवाब दिया। میں تمہیں ایک مکان کا حدود و رقبہ بتاتا ہوں، اسے اچھی طرح سمجھ لو، عمران نے کہا اور پھر کیپٹن شکیل کی بتائی ہوئی تفصیل دہرا دی۔ یس بوس میں سمجھ گیا، ٹائیگر نے جواب دیا۔ اس مکان میں صفدر، کیپٹن شکیل اور تنویر کو معلوم ہوا ہے کہ بیگس مافیا کا بڑا بدمعاش، جسے بڑا استاد کہا جاتا ہے اور جس کا اصل نام مارگو رہتا ہے، وہ تینوں اندر گئے تو ان پر فائرنگ کر دی گئی، جس سے صفدر اور تنویر زخمی ہو گئے۔ فائرنگ کرنے والے دو آدمیوں تھے جنہیں کیپٹن شکیل نے جوابی فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا، اور پھر وہ صفدر اور تنویر کو وہاں کے جس کے لوگوں کی مدد سے کار میں ڈال کر اسپتال پہنچایا، جہاں اب ان دونوں کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے باس، ورنہ اچانک فائرنگ سے کچھ بھی ہو سکتا تھا، ٹائیگر نے جواب دیا۔ تم فوراً وہاں جاؤ اور تم نے اس بڑے استاد کے بارے میں حتمی سراغ لگانا ہے، میں تمہیں زیادہ سے زیادہ گھنٹہ دے سکتا ہوں، ایک گھنٹے کے اندر اندر تم نے مجھے ٹرانسمیٹر پر کال کرنی ہے اور پھر میں خود وہاں پہنچ کر مزید کارروائی کروں گا، میں اب اس سلسلے کا خاتمہ کرنا چاہتا ہوں۔ عمران نے تیز لہجے میں کہا، یس بوس، میں ایک گھنٹے سے پہلے ہی اس بڑے استاد کا سراغ لگا لوں گا، وہاں ایسے آدمی موجود ہیں جو مجھے درست بتا سکتے ہیں۔ دوسری طرف سے ٹائیگر نے کہا، اوکے، میں تمہاری رپورٹ کا انتظار کروں گا، عمران نے کہا اور اسی پر رکھ دیا۔ تمہارے پاس ٹرانسمیٹر ہوگا، وہ لے آؤ، عمران نے جولیا سے کہا، تو جولیا سریل آتی ہوئی اٹھی اور اندرونی کمرے سے اس نے ایک مخصوص شخص کا ٹرانسمیٹر لا کر عمران کے سامنے رکھ دیا۔ عمران نے اس پر اپنی ٹورنگ سے ایڈجسٹ کی اور پھر اسے آن کر کے اپنے سامنے میز پر رکھ لیا۔ اس کے بعد وہ چائے پینے میں مصروف ہو گئے۔ عمران صاحب، کیا یہ ہے بڑا استاد ہی اس سلسلے سارے کھیل کے پیچھے ہوگا؟ کیپٹن شکیل نے کہا، فی الحال تو یہی دکھائی دے رہا ہے، یہ ہاتھ آ جائے پھر شاید آگے کے بارے میں معلوم ہو سکے، عمران نے جواب دیا۔ عمران، کیا اس بڑے استاد کی موت سے فقیروں والا پورا ملک میں پھیلا ہوا سلسلہ ختم ہو جائے گا؟ یہ فقیر کہاں جائیں گے؟ نئے لوگ ان کے سرپرست نہیں بن جائیں گے؟ جولیا نے کہا، ہاں تمہاری بات درست ہے، یہ پورے ملک میں پھیلا ہوا کاروبار ہے اور یہاں ملک میں بدماش اور غنڈوں کی بھی کمی نہیں ہے، ہم نہ تو پورے ملک کے غنڈوں کا خاتمہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی پورے ملک میں پھیلے ہوئے ان گدا گروں کو سنبھال سکتے ہیں، عمران نے جواب دیا۔ تو پھر اس ساری کارروائی کا کیا فائدہ؟ جولیا نے کہا، اس سلسلے میں تمہارے چیف نے سر سلطان کے ذمے ساری کارروائی کرنے کی ڈیوٹی لگا دی اور سر سلطان نے صدر صاحب کی خدمت میں رپورٹ پیش کر کے اس سلسلے میں وزارت سماجی بہبود کے ذریعے تمام فقیروں کا سروے کرایا اور پھر انتظامات کیے گئے ہیں کہ بیمار فقیروں کا علاج خصوصی اسپتالوں میں کرایا جائے گا، نادر اور معذور لوگوں کے فلاحی مراکز اور محتاط خانے قائم کیے جائیں گے، اس طرح بڑا تفصیلی کام کیا گیا ہے۔ اب جیسے ہی ہم چیف کو اس مافیا کے خاتمے کی رپورٹ دیں گے، وہ سر سلطان کو گرین سگنل دیں گے اور پھر حکومت کی طرف سے پورے ملک میں فوری آپریشن کیا جائے گا اور تمام فقیروں اور گدا گھروں کو منصوبے کے مطابق ایڈجسٹ کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ہی انسانات گدا گری کا نیا قانون بنایا جائے گا، عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، یہ سب کچھ پہلے موجود ہے، اس کے باوجود گدا گھروں کی تعداد پورے ملک میں لاکھوں میں ہو چکی ہے اور روز بروز اس میں اضافہ ہو رہا ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ تمہاری بات درست ہے، چیف نے جب یہ بات مجھے بتائی تو میں نے بھی یہی بات کی تھی، پر چیف نے کہا کہ اب معاملات پر عمل درآمد کے لیے خصوصی ٹرافک فورس بنائی جائے گی اور اس ٹرافک فورس کی چیکنگ وزارت سماجی بہبود کے سیکرٹری ذمے لگائی جائے گی، جو ہر ماہ سر سلطان کو اس بارے میں رپورٹ دینے کا پابند ہوگا اور سر سلطان ہر ماہ صدر صاحب کو اس کی رپورٹ کریں گے، اس طرح کم از کم 6-7 ماہ یا سال تک بھی عمل درآمد ہو جائے تو پھر معاملات میں کافی سدھار آ جائے گا، عمران نے کہا۔ اور اس بار کیپٹن شکیل نے اس بات میں سر ہلا دیا، کیا پھر گدا گھر نظر آئے نہیں آئیں گے؟ جولیا نے چونک کر کہا، گدا گھر تو نظر نہیں آئیں گے، البتہ مجنوں کی تعداد بڑھ جائے گی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجنو کیا مطلب؟ جولیا نے چونک کر کہا، گدا گھر روپے پیسے کی بھیک مانگتے ہیں جبکہ مجنو عشق کی بھیک مانگیں گے اور وہ بھی صرف حسن والوں سے، عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں جواب دیا۔ تو کیپٹن شکیل کے ساتھ ساتھ جولیا بھی بے اختیار ہنس پڑی تھی۔ ایک گھنٹہ اس طرح باتوں میں گزر گیا اور ایک گھنٹہ گزرنے سے 5 منٹ پہلے ٹرانسمیٹر سے کال آنا شروع ہو گئی تو عمران نے ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ٹائیگر، کالنگ اوور، ٹائیگر کی آواز سنائی دی۔ یس عمران، اٹینڈنگ یو، کیا رپورٹ ہے؟ اوور، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ باس، میں نے جو معلومات حاصل کی ہے ان کے مطابق مکان میں مارگو رات کو آ کر خفیہ طور پر رہائش رکھتا ہے، اس کا انچارج ایک آدمی گامو ہے، صدر صاحب والے واقعے کے وقت یہ گامو یہاں موجود نہ تھا، وہ واپس آیا تو اس نے اپنے ساتھیوں کی لاشیں کہیں غائب کرا دی اور پھر مکان کو بند کر کے خود چلا گیا، اب مکان بند ہے، میں نے مکان کو اندر سے چیک کیا ہے، وہاں ایک خفیہ طے خانہ ہے جس میں باقاعدہ آفس بنایا گیا ہے، یہاں اس سارے مافیا کے بارے میں باقاعدہ ریکارڈ موجود ہے، میں نے مزید جو معلومات حاصل کی ہیں ان کے مطابق یہ گامو بس اڈے میں کسی جگہ چھپا ہوا ہے،
इस बारे में बस अड्डे में एक ट्रक अड्डे के मैनेजर आरिफ जान के बारे में बताया गया है। वो गांवों के बारे में सब कुछ जानता है। आप हुक्म दे तो मैं वहां जाकर मालूम हासिल करूं। ओवर टाइगर ने तफसील से बात करते हुए कहा, इस गांवों का हुलिया वगैरह मालूम किया है? ओवर इमरान ने कहा, यस बॉस। ओवर दूसरी तरफ से जवाब दिया गया, तुम उस वक्त कहाँ मौजूद हो? ओवर इमरान ने का पूछा, मैं किनारी मोहल्ले में हूँ। ओवर टाइगर ने जवाब दिया, तुम वापस अड्डे पर पहुंचो, मैं वहां पहुंच रहा हूं, फिर आगे कार्रवाई करेंगे। ओवर एंड ऑल, इमरान ने कहा और उसके साथ ही उसने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। जूलिया ने कहा, नहीं, मैं वहां जिस किस्म के लोगों के खिलाफ जिस टाइप की कार्रवाई होनी है वहां तुम्हारा आना दुरुस्त नहीं है। इमरान ने सर लहजे में जवाब दिया तो जूलिया ने बगैर कुछ कहे इस बात में सर हिला दिया। इमरान ने रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। राना हाउस आरिफ कायम होते ही जोसेफ की आवाज़ सुनाई दी, अली इमरान बोल रहा हूँ। इमरान ने कहा, यस बॉस। दूसरी तरफ से जोसेफ का लेजा युखलत इंतहाई मधुबाना हो गया। जोना से कहो कि वो कार लेकर बस अड्डे की फर्स्ट टर्मिनल पर पहुंच जाए, वहां एक एक्शन करना है। इमरान ने कहा, यस बॉस। दूसरी तरफ से कहा गया तो इमरान ने मजीद कुछ कहे बगैर रिसीवर रख दिया और फिर उठ खड़ा हुआ। इसके उठते ही कैप्टन शकील भी उठ खड़ा हुआ और फिर थोड़ी देर बाद इनकी कारें बस अड्डे की तरफ बढ़ती चली जा रही हैं। टाइगर बस अड्डे पर पहुंच गया। उसने सोचा कि जब तक इमरान और उसके साथी वहां नहीं पहुंचते, इसे इस आली जान के बारे में मालूम हासिल कर लेनी चाहिए। इसलिए वो पैदल इस तरफ बढ़ गया जिधर ट्रकों के अड्डे बनाए गए थे। उसने एक आदमी से जनाब जब आली जान के बारे में पूछा तो उसने एक बार तो सर से पैर तक टाइगर को देखा। अब बजाय तो शरीफ आदमी लगते हैं, इस आदमी ने कहा तो टाइगर बेअख्तियार मुस्कुरा दिया। मैं बजाय रही हकीकत में शरीफ आदमी हूँ, लेकिन क्या आली जान से मिलने से पहले शराफत का बाकायदा सर्टिफिकेट लेना पड़ता है? टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा तो वह आदमी बेअख्तियार हंस पड़ा। ये बात नहीं है जनाब, आली जान इस पूरे इलाके का बहुत बड़ा और खतरनाक बदमाश और गुंडा है और तमाम गैर कानूनी काम इसके अड्डे में ही होते हैं, इसलिए कह रहा हूँ। इस आदमी ने जवाब देते हुए कहा, अच्छा, लेकिन है कहाँ वो अड्डा? टाइगर ने कहा, आली जान कार्गो का बहुत बड़ा बोर्ड है, वो दूर से ही नजर आ जाएगा और गहरे सुर्ख रंग के बाल और गहरे सुर्ख रंग की बड़ी बड़ी मूछे जिसकी भी नजर आए वो आली जान होगा। इस आदमी ने एक सिम इशारा करते हुए कहा और वापस मुड़ गया। वो एक बस अड्डे की तरफ जा रहा था जब टाइगर ने इसे रोककर इससे पूछा। वो अपने लिबास और अंदाज से किसी बस का ड्राइवर दिखाई देता रहा। टाइगर सर हिलाता हुआ आगे बढ़ा और फिर वाकई ट्रक अड्डे के एरिया में दाखिल होते ही उसे दूर से जहाजी साइज का बोर्ड नजर आने लगा जिस पर आली जान कार्गो के अल्फाज मौजूद थे। वहाँ ट्रकों का माल भी इधर उधर पड़ा हुआ था और ट्रक भी मुसलसल आ जा रहे थे। टाइगर एक साइड से होकर बचता हुआ आगे बढ़ता चला गया। थोड़ी देर बाद वो इस अड्डे में पहुंच गया। ये खासा बड़ा एरिया था जिसमें बेशुमार पैकेट माल भरा हुआ था, जबकि एक साइड पर चंद कुर्सियां, दरमियान में एक बड़ी सी लेकिन पुरानी मेज की कुर्सियों पर चार आदमी बैठे हुए थे जिनमें से एक वही आली जान था। टाइगर इसके बालों के रंग और मूछों की वजह से इसे फौरन पहचान गया। वो बड़े फाकराना अंदाज में सिगरेट के कश ले रहा था और साथ ही वो एक आदमी और आदमी से बात करने में मसरूफ था जबकि बाकी दो आदमी आपस में बातें करने में मसरूफ थे। और टाइगर आली जान के साथ बैठे हुए दूसरे आदमी को देखकर चौंक पड़ा। ये गामू था क्योंकि वो इसका हुलिया मालूम कर चुका था और इसलिए वो इसे पहचान गया। वैसे वो अपने लिबास अंदाज और कदो कामत से बड़ा गुंडा दिखाई दे रहा था, इसकी भी बड़ी बड़ी मूछें थी। टाइगर इन्हें देखकर रोकने की बजाय आगे बढ़ता चला गया क्योंकि इसे इल्म था कि इमरान ने यहाँ कार्रवाई करनी है। अगर इमरान ने इसे कार्रवाई करने का कहा होता तो वो खुद ही कार्रवाई कर गुजरता, लेकिन अब वो ऐसा ना कर सकता, इसलिए आगे बढ़कर वो एक लंबा चक्कर काटकर जब वापस फर्स्ट टर्मिनल पर पहुंचा तो उसने वहां इमरान और कैप्टन शकील को खड़े देखा। इसी लम्बे जो ना भी एक तरफ से लंबे लंबे कदम उठाता आता दिखाई दिया। कारें भी जाहिर है वो एक ही तरफ बनी हुई पार्किंग में खड़ी करके आए थे। टाइगर की अपनी कार भी वहीं पार थी। टाइगर भी इनके करीब पहुंच गया, उसने इमरान और कैप्टन शकील को सलाम किया। इधर जूना भी पहुंच गया और उसने भी इमरान को सलाम किया। तुम पहले आए थे क्या? आली जान का पता लगाया है तुमने? इमरान ने टाइगर से मुखातिब होगा, यस बॉस। वो अपने अड्डे पर मौजूद है और उसके साथ ही वो गामू भी मौजूद है, टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है आओ, इमरान ने कहा तो टाइगर सर हिलाता हुआ वापस मुड़ गया। टाइगर के पीछे इमरान, कैप्टन शकील और जूना भी चल रहे थे। वो बहुत बड़ा अड्डा बनाया हुआ है, इसने इमरान ने दूर से जहाजी साइज का बोर्ड देखकर कहा। सुना है कि स्मगलिंग का सारा धंधा इसी अड्डे से होता है, टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। और इन लोगों ने क्या करना है? इमरान ने कहा। मास्टर मसला क्या है? जूना ने पूछा तो इमरान ने इसे मुख्तसर तौर पर बात बता दी। ओ मास्टर, ये तो پنک کلر کا کیس تھا. آپ نے خواہ مخواہ فور اسٹارس کے حوالے کر دیا. جونا نے منہ بناتے ہوئے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا. میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ دو سنگھ کلرس ہیں وہ بھی اسپتال پہنچ جائیں, عمران نے کہا تو کیپٹن شکل بے اختیار مسکرا دیا. تھوڑی دیر بعد وہ اس اڈے کے قریب پہنچ گئے. وہ سرخ مونچھ والا عالی جان اور بھوری مونچھ والا گامو ہے, ٹائگر نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر وہ سب ان کی طرف بڑھتے چلے گئے. دو چار آدمی انہیں آتا دیکھ کر بے اختیار چوک پڑے. ان کی نظریں جونا پر جمی ہوئی تھی. تمہارا نام گامو ہے, عمران نے قریب پہنچ کر گامو سے کہا. جی ہاں, آپ کون ہیں اور مجھے کیسے جانتے ہیں؟ گامو نے چوک کر کہا. بڑا استاد کہاں ہے؟ عمران نے سر لہجے میں کہا تو گامو کے ساتھ ساتھ عالی جان بھی بے اختیار اچھل کر کھڑا ہو گیا. کیا کون ہو تم, کیوں پوچھ رہے ہو؟ گامو نے جیکٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا اور عالی جان نے بھی جیب میں ہاتھ ڈال لیا. اس کی مونچھیں آہستہ آہستہ پھڑپڑانے لگی تھی. جو پوچھ رہا ہوں وہ بتاؤ, عمران نے پہلے سے زیادہ سر لہجے میں کہا. تم ہو کون, پہلے اپنا تعارف کروا. اس بار عالی جان نے ہنڈو کیسے لہجے میں کہا. خاموش رہو, اب اگر تمہاری آواز نکلی تو اس سے پہلے کہ تمہاری جان بھی ساتھ ہی نکل جائے گی, عمران نے غراتے ہوئے کہا. تم تمہاری یہ جرات کہ تم عالی جان کے اڈے پر کھڑے ہو کر عالی جان کو دھمکی دو. عالی جان نے یقلف چیختے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس کا جیکٹ میں موجود ہاتھ تیزی سے باہر آیا ہی تھا کہ یقلف ترتراہٹ کی تیز آواز کے ساتھ ہی وہ چیختا ہوا اچھل کر پشت کے بل پیچھے موجود کرسی پر جا گرا اور پھر کرسی زمین نیچے جا گرا. یہ فائرنگ جونا نے کی تھی. فائرنگ ہوتے ہی گامو کے علاوہ موجودہ دونوں آدمی اچھل کر ایک طرف کو دوڑتے چلے رہے, جبکہ گامو کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے. جیسے انہیں سکتا ہو گیا, شاید اس کے تصور میں بھی نہ تھا کہ عالی جان جیسے آدمی پر بھی اس انداز میں فائرنگ ہو سکتی ہے. ہاں اب بتاؤ کہاں ہیں؟ بڑا استاد عمران نے گامو سے مخاطب ہو کر کہا. تو گامو اس طرح چوکا جیسے اسے اچانک ہوش آ گیا ہو. اس نے تیزی سے ہاتھ باہر نکالا. اس کے ہاتھ میں بھی مشین پسٹل تھا, لیکن دوسرے لمحے پسٹل اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گرا. یہ ضرب ٹائیگر نے لگائی تھی جبکہ عالی جان دو چار بار پھڑک کر ختم ہو چکا تھا. آخری بار کہہ رہا ہوں, بتاؤ کہاں ہیں؟ بڑا سے عمران نے غراتے ہوئے کہا. مم مجھے معلوم نہیں, گامو نے رک کر جونا کہا. جونا عمران نے جونا سے کہا تو جونا کسی عقد کی طرح گامو پر جھپٹا اور دوسرے لمحے گامو ہوا میں اڑتا ہوا چیخا مار کر ایک دھماکے سے نیچے گرا. تو جونا نے اس کے سینے پر پیر رکھ کر دبا دیا. گامو کی حالت یقلف خراب ہوتی چلی گئی. بولو کہاں ہے بڑا استاد, بولو. عمران نے آگے بڑھ کر اس کی گردن پر پیر رکھ کر اسے مخصوص انداز میں مڑتے ہوئے کہا, جبکہ جونا نے پیر ہٹا لیا تھا. اسی دوران دور سے بہت سے لوگ دوڑتے ہوئے اس طرف آتے دکھائی دینے لگے. انہیں روکو, عمران نے کہا تو ٹائیگر اور کیپٹن شکیل نے آگے بڑھ کر دونوں ہاتھوں پر اٹھائے اور انہیں روکنے کا اشارہ کیا. خبردار کوئی آگے نہ آئے, یہاں ملٹری انٹیلیجنس کارروائی کر رہی ہے, کیپٹن شکیل نے چیختے ہوئے کہا. تو دوڑ کر آتے ہوئے لوگ وہیں رک گئے. بولو کہاں سے؟ بڑا استاد عمران نے دباؤ بڑھاتے ہوئے کہا. وہ اس وقت مہاراجہ محلے والے اڈے میں ہیں, میں نے اسے فون کیا ہے. گامو نے رک رک کر کہا. کیا نمبر ہے؟ عمران نے کہا. تو گامو نے نمبر بتا دیا اور عمران نے پیر کو جھٹکا دے کر موڑ دیا. تو گامو کے جسم نے ایک زوردار جھٹکا کھایا اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں بے نور ہوتی چلی گئی. عمران نے پیر ہٹایا اور پھر مڑ کر اس نے سائڈ پر پڑے ہوئے فون کا ریسیور اٹھا کر گامو کے بتائے ہوئے نمبر پر پریس کرنے شروع کر دیے. بڑا استاد بول رہا ہوں, دوسری طرف سے ایک بھاری سی آواز سنائی دی. رانگ نمبر, عمران نے کہا اور پیڈل دبا کر اس سے ٹون آنے پر دوبارہ نمبر پریس کر دیا. انکوائری پلیز. رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے لسانی آواز سنائی دی. ڈپٹی ڈائریکٹر ملٹری انٹیلیجنس بیورو کرنل سلمان بول رہا ہوں. عمران نے تہمکانہ لہجے میں کہا. یس سر, حکم سر. دوسری طرف سے انتہائی مدھوانہ لہجے میں کہا گیا. فون نمبر نوٹ کرو اور چیک کر کے بتاؤ کہ یہ نمبر کس نام پر اور کس جگہ نصب ہے. اچھی طرح چیکنگ کر کے بتاؤ. اٹ از سیٹ سیکرٹ, عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے بڑے استاد کا نمبر بتا دیا. یس سر, دوسری طرف سے کہا گیا اور پھر لائن پر خاموشی تاری ہوئی. ہیلو سر, تھوڑی دیر بعد انسانی آواز سنائی دی. یس, عمران نے تیز لہجے میں کہا. سر, یہ فون نمبر عبد المنان کے نام پر ہے اور مہاراجہ محلے کے مکان نمبر 808 میں نصب ہے. دوسری طرف سے کہا گیا. اچھی طرح چیک کیا ہے یا نہیں؟ عمران نے پوچھا. یس سر, دو بار چیک کیا ہے, آپریٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا. اب یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ سیکرٹ, کوئی لیک نہیں ہونی چاہیے, عمران نے کہا. میں سمجھتی ہوئی سر, دوسری طرف سے کہا گیا. تو عمران نے ریسیور رکھ دیا. جونا, تم جا کر کار یہاں لے آؤ اور ان دونوں لاشوں کو کار میں ڈال کر لے جاؤ اور کسی ویرانے میں ڈال دینا, جلدی کرو, عمران نے کہا. تو جونا دوڑتا ہوا لوگوں کی طرف سے بڑھ گیا. لوگوں اسے دیکھ کر سائڈوں میں ہو گئے. اسی لمحے ایک پولیس وین تیزی سے دوڑتی ہوئی ان کی طرف بڑھتی دکھائی دی. عمران نے जेब में हाथ डाला। पुलिस वैन इनके करीब आकर रुकी और एक इंस्पेक्टर और दो सिपाही नीचे उतरे ही थे कि इंस्पेक्टर इमरान को देखकर चौंक पड़ा। इमरान साहब, हमें तो इत्तला मिली थी कि यहाँ कत्ल हो गया है, इंस्पेक्टर ने करीब आकर कहा। तुम मुझे जानते हो? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। जी हाँ, 2 साल पहले एसपी साहब ने आपका तारुफ कराया था कि आप सीक्रेट सर्विस के लिए काम करते हैं। इंस्पेक्टर ने जवाब दिया, ठीक है, ये अच्छी बात है कि तुम मुझे जानते हो। बहरहाल ये सीक्रेट सर्विस का नहीं, मिलिट्री इंटेलिजेंस का काम है। लाशें हमने ले जानी है, इसलिए तुमने सिर्फ यही रिपोर्ट लिखनी है कि वहाँ कोई लाश नहीं है, इमरान ने कहा। ये सर, इंस्पेक्टर ने कहा और सलाम करके वो वापस मुड़ा और जल्दी से वैन में बैठ गया। सिपाही भी वापस वैन में बैठ गया और फिर वैन मुड़कर वहाँ इकट्ठे होने वाले लोगों की तरफ बढ़ गई। इंस्पेक्टर ने वैन से उतरकर लोगों से कुछ कहा तो सब लोग तेजी से मुड़कर इधर उधर चले गए और पुलिस वैन आगे बढ़ गई। इमरान ऑपरेशन रूम में दाखिल हुआ तो ब्लैक जीरो हसबे आदर एहतरामन उठकर खड़ा हो गया। बैठो, और इतनी सलाम दुआ के बाद इमरान ने कहा और खुद भी अपनी कुर्सी पर बैठ गया। क्या हुआ है? आप बेहद संजीदा है, ब्लैक जीरो ने तशवीश भरे लहजे में कहा। इस बेघर माफिया की पुष्ट पर एक बड़ा नाम सामने आया और ये नाम सुनकर मुझे बेहद तकलीफ पहुंची है क्योंकि मैं इसे जाती तौर पर भी जानता हूं। इसका नाम सेठ इरशाद है और वो बेहद फयाज और सख्त मशहूर और इसने कई यतीम खाने और मोहताज खाने बनवा रखे हैं। एक दो बार मैं इससे मिल भी चुका हूं। इमरान ने कहा, सेठ इरशाद, हाँ ये नाम तो अक्सर अखबार में भी आता रहता है, ब्लैक जीरो ने कहा। हाँ, बज़ाहिर ये सखी और फयाज आदमी इन फकीरों गदागरों की कमाई खाता है, तमाम बदमाश इसके तहत काम करते हैं, बहुत रसी नेटवर्क है। देहातों से लड़कियों को अगवा कराना, मर्दों और बच्चों को अगवा करा के इनकी टांगे और बाजू तोड़कर इन्हें माजूर करके इनसे भीख मंगवाना, ये सारे धंधे इसकी पुष्पनाही में चल रहे हैं, इमरान ने कहा। क्या ये सब कुछ इस बड़े उस्ताद ने बताया है? ब्लैक जीरो ने कहा, हाँ, लेकिन पहले तो मुझे यकीन ना आया था, लेकिन जब मैंने सेठ इरशाद की कोठी पर इसके ऑफिस पर छापा मारा तो सब कुछ सामने आ गया। फिर मैंने डैडी को फोन करके इन्हें जब ये सारी तफसील बताई तो पहले तो उन्हें भी यकीन ना आया, लेकिन फिर जब वो फयाज को लेकर खुद आए तो रिकॉर्ड देखकर उन्हें यकीन करना पड़ा और उन्होंने सेठ इरशाद को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया, इमरान ने कहा। लेकिन इमरान साहब, ऐसे लोग कानून की गिरफ्त से निकलने के रास्ते जानते हैं, ब्लैक जीरो ने कहा। हाँ, मुझे मालूम है, लेकिन जब ये जेल में जाएगा तो फिर इसकी लाश ही बाहर आएगी, इमरान ने कहा। तो ब्लैक जीरो ने इस बात में सर हिला दिया। अब इन गदागरों का क्या होगा? ब्लैक जीरो ने कहा। अब माफिया का तो खात्मा हो गया है, अक्सर सुल्तान को ग्रीन सिग्नल देना है, इमरान ने कहा और रिसीवर उठाकर उसने नंबर प्रेस करने शुरू कर दिया। सेक्रेटरी तो वजारत खारजा टाइप का कायम होते ही सुल्तान के पी ए की आवाज़ सुनाई दी। एक्सीटर इमरान ने मखसूस लहजे में कहा, यस सर, मैं बात कराता हूँ सर, दूसरी तरफ से बौखलाए हुए लहजे में कहा गया। सुल्तान बोल रहा हूँ जनाब, चल नमोबास रुस्ता, सुल्तान की मधुबाना आवाज़ सुनाई दी। सर सुल्तान, बेगन माफिया का खात्मा करा दिया गया है, अब आप उन गदागरों को अपने प्लान के मुताबिक मोहताज खानों और दूसरे अदारों में पहुंचाने का काम का आगाज कर दें। और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि आप पाक शहर की सड़कों, चौकों और बाजारों में कोई गदागर नजर नहीं आना चाहिए, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा, ऐसा ही होगा सर, मैंने मुकम्मल प्लानिंग कर ली है सर, दूसरी तरफ से कहा गया। ओके, इमरान ने कहा और इसी पर रखकर उसने बेअख्तियार इत्मीनान भरा तवील सांस लिया। अब आप भी अपने तारुफ में से लफ्ज कहर रायद कर दे, ऐसा न हो कि सर सुल्तान के तहत ट्रैफिक फोर्स आपको भी किसी आफियत कदे में पहुंचा दे, ब्लैक जीरो ने कहा। तो इमरान इसकी खूबसूरत बात पर अपनी आदत के खिलाफ बेअख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। फिरिस्त ऑफ इसराइल की एक ऐसी एजेंसी जिसके जिम्मे इस मिजाइल स्टेशन की सिक्योरिटी थी जिससे पाकिस्तान के एटमी मराकज को तबाह किया जाता, फिरिस्त ऑफ जिसने इस मिजाइल स्टेशन को हर लिहाज से नाकाबिले तस्वीर बना दिया। फोकस आईलैंड बहरमंद में एक ऐसा जजीरा जहां ये मिजाइल स्टेशन था और जहां दाखिल होना भी नामुमकिन था, वो लम्हा जब इमरान और पाकिस्तानी सीक्रेट सर्विस के अरकान इस मिजाइल स्टेशन की तबाही का मिशन लेकर फोनिक्स आईलैंड के लिए रवाना हो गए, वो लम्हा जब इमरान और पाकिस्तानी सीक्रेट सर्विस अपनी तमाम सर कोशिश और मनसूबा बंदी के बावजूद फ्री सॉक के इंतजाम को जेर ना कर सके, फिर वो लम्हा जब हर तरफ से नाकाम हो जाने के बाद इमरान और पाकिस्तानी सीक्रेट सर्विस पाकिस्तानी की सलामती के लिए अपनी जानों पर खेल गए। कैसे? क्या इमरान और पाकिस्तानी सीक्रेट सर्विस अपने मिशन में कामयाब भी हो सकी या फ्री सॉक के हाथ मौत का शिकार हो गई? इंतहाई हैरत अंगेज, दिलचस्प, हंगामा खेज वाकयात पर मबनी एक यादगार एडवेंचर। शूटिंग पावर, निशानेबाजी में दुनिया का बेहद मिसाल महारत रखने वाला मास्टर ग्राफ्ट इमरान के मुल्क आकर करने का ऐलान करता है और इमरान इसे चैलेंज कर देता है। निशानेबाजी में महारत का चैलेंज मुकाबला मास्टर ग्राफ मुकाबला इमरान हैरत अंगेज मुजाहरा। मुकाबले के ऐसे आइटम जिन्हें देखकर सैकड़ों अफराद की आंखें खौफ और हैरत से फट गईं। जुर्म का एक ऐसा अछूता और बेदाग मंसूबा कि इमरान और ब्लैक जीरो देखते ही रह गए और जुर्म मुकम्मल हो गया। जुर्म का मंसूबा मुकम्मल होता जा रहा, मुजरिम काम करते रहे लेकिन इमरान और सीक्रेट सर्विस जुर्म की बू सूंघने के बावजूद उसे रोक ना सके। क्यों क्या इमरान की रेडीमेड खोपड़ी और इसकी छठी ही इस अछूते मंसूबे के सामने बेकार होकर रह गई। एक ऐसा जुर्म जो इमरान की जहनी सलाहियतों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बनकर सामने आ गया। इस चैलेंज का नतीजा क्या निकला? हैरत अंगेज स्पेशल सेक्शन, यहूदी और एक्रीमेन एजेंडों पर मुश्तमिल एक ऐसा सेक्शन जिसने पूरे मुल्क पर एक्टिविक्स की तरह अपने पंजे फैला रखे हैं। स्पेशल सेक्शन जिसके हेडक्वार्टर में मौजूदा इंतहाई जदीद तरीन मशीनरी से पूरे मुल्क की अहम शख्सियात सियासतदान और अवामी लीडरों की जेर निगरानी की जाती। इस मशीनरी जो हजारों पर्दों के पीछे होने वाले कार्रवाई को भी मार्क कर लेती है। स्पेशल सेक्शन जिसके हेडक्वार्टर की तबाही के लिए इमरान अपनी पूरी टीम के साथ मैदान में उतर आया। वो लम्हा जब पहाड़ी में वहां के हेडक्वार्टर को बमों से उड़ाया गया और इमरान और सीक्रेट सर्विस के तमाम अरकान हेडक्वार्टर में मौजूद थे। क्या इमरान समेत पूरी सीक्रेट सर्विस मौत के घाट उतर गई? इमरान सीक्रेट सर्विस और स्पेशल सेक्शन के दरमियान इंतहाई हसास सेक्शन मुकाबले। ये किताब यहाँ पर इस्तेमाल पजी होती है। किताब बेगर्स माफिया, आवाज इरम नाज, पेशकश मोहम्मद अजहर, मुसनिद मजहर कलीम एम ए। अब इरम नाज को इजाजत दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।